نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ کی فرضیت احکام اور مسائل ہم اس موضوع پہ بات کریں گے دین اسلام میں عبادات دو طرح کی ہیں ایک مالی اور دوسری بدنی زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے نماز اور روزہ بدنی عبادات ہیں اور حج وہ عبادت ہے جو کہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے اسی طرح سے انسان پر اللہ پاک کی طرف سے دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کو لازم قرار دیا گیا ہے ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد یعنی اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق نماز انسان کو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے جبکہ زکوٰۃ حقوق العباد کی ادائیگی کی ایک شکل ہے جہاں تک زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کے اندر بھی فرض رہی ہے ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی زکوٰۃ کو فرض کیا گیا اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں کے اوپر ہے اور اس میں پانچ ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے گویا اس لحاظ سے زکوٰۃ جو ہے وہ مومن کے اوپر فرض کی گئی ہے ہر اس مومن کے اوپر جو صاحب نصاب ہو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص نہ صرف گناہگار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی یہ بات سبب بنتی ہے اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے گویا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے وہ شخص گناہگار ہو جاتا ہے جبکہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المؤمنون اس سورہ میں کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون فلاح پا گئے وہ مؤمن الذین ہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں والذین ہم للزکاۃ فاعلون جو زکوٰۃ کے اوپر کاربند رہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اسی طرح سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو سورہ اعراف میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ رحمتی وسعت کل شئین کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں گویا تقوی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کہ اللہ پاک کی رحمت بندہ مومن اگر چاہتا ہے کوئی شخص چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہادتین کے بعد نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اختیار کرے اور اس کی ساری یہ جد و جہد تقوی کے اوپر مبنی ہو کفار کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں توبہ کر کے دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا شروع کر دیں زکوٰۃ کے اوپر کاربند ہو جائیں تو وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں تو گویا ہر وہ شخص جو دین اسلام کے اوپر چلنے والا دین کو قبول کرنے والا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنا شعار بنا لے سورہ توبہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اگر کافر جو ہیں توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اسی طرح سے قرآن پاک میں کوئی 82 مقامات پہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم وارد ہوا ہے اور 32 قرآنی آیات تو ایسی ہیں کم و بیش کہ جس میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا ہے گویا زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے اتنی ہی اہمیت ہے جتنی نماز کی اہمیت اور دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ مومن یہ بات سمجھ لیں کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے بندہ مومن پر فرض ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے اوپر بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ گویا تین باتیں اس بیعت کے اندر شامل تھیں کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ان تین باتوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اقرار کرنے، نماز کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الزکاۃ۔ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ان کو رخصت کرتے ہوئے چند نصیحتیں فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں ان لوگوں میں پہنچ رہے ہو جن کو کتاب دی گئی، یعنی وہ اہل کتاب ہیں، تو تم ان کو سب سے پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس حقیقت کو مان لیں، اس کا اعتراف کر لیں، تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے شب و روز میں ان پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس بات کو بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو ان کے خوشحال افراد سے وصول کیا جائے گا اور ان کے نادار اور حاجت مند افراد میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرنے میں اچھے اچھے مال چھانٹ کر نہ لینا، اچھے اچھے مال چھانٹ کر نہ لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ گویا اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرمائی وہ نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کی وصولی کے اوپر جن کو معمور کیا گیا ان کے لیے ہدایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ یہ ایک انفرادی فعل نہیں ہے، بلکہ دین اسلام نے زکوٰۃ کو ایک پورے نظام کی شکل دی ہے، اور یہ نظام زکوٰۃ قائم کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے لیے زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کا نظام باقاعدہ قائم کرنا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے تفویض کی گئی ہے۔ سورہ حج میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ گویا ایک اسلامی ریاست کی بنیادی طور پہ چار ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری نماز کے نظام کا قائم کرنا، دوسری ذمہ داری زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، تیسری ذمہ داری امر بالمعروف یعنی ہر وہ چیز جو بندوں کے لیے بہتر ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہے، ان کا بندوبست کرنا، و نہو عن المنکر اور ہر اس چیز سے روکنا جو منکرات کے اندر شامل ہے۔ گویا یہ اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض میں سے یہ فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جہاں تک زکوٰۃ کے معنی کا تعلق ہے، زکوٰۃ زکا کا مصدر ہے جس کا معنی ہے اضافہ ہونا یا اضافہ کرنا اور نشو نما ہونا، گویا بڑھوتری ہونا، اس میں کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا، یہ زکا کے سے اس کے معنی جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نشو نما پانا۔ تو گویا زکوٰۃ کے مفہوم کے اندر نہ صرف پاکیزگی کا مفہوم ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، بلکہ اس میں یہ زکوٰۃ اس کے مال میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کے لغوی معنی کا تعلق ہے، لغوی معنوں میں طہارت اور نمو کے معنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور یہ بنیادی طور پہ جیسے یہ بھی بات پہلے عرض کی گئی ہے کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض کی گئی ہے، اور یہ خدا اور بندوں کا حق ادا کرنے کے بعد انسان کا نہ صرف مال پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ گویا مال کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اصطلاح فقہ میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو کہ ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر شریعت میں مقرر کی گئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ شریعت کی نظر میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں وہ زکوٰۃ ان کو ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا اطلاق مال کے اس مقرر حصے پر ہوتا ہے جسے اللہ نے مستحقین کے لیے فرض کیا ہے، نیز اس کا تعلق اس حصے کے نکالنے کے فعل پر بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد، جہاں تک کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے، اس کا مقصد ناداروں کی کفالت بھی ہے اور تقسیم دولت کا ایک نظام قائم کرنا بھی ہے، اور ان سب سے بڑھ کے یہ ایک فرض عبادت ہے، اور وہ فرض عبادت جس کے بغیر نہ تو انسان کا قلب و روح جو ہے اس کا تزکیہ ممکن ہے، اس کی پاکیزگی ممکن ہے، بلکہ انسان اللہ کا ایک متی اور فرما بردار بندہ بننے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہ ہو۔ گویا یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا اظہار ہے، اور اس کے ذریعے بندہ مومن کے دل میں سے دنیاوی مال کی محبت نکلتی ہے اور رب کی محبت اس کے دل کے اندر جو ہے وہ قیام پذیر ہوتی ہے۔ گویا بندہ جب اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس چیز کا دائیہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں جس طرح سے اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہوں، اسی طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان بھی اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گا تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے بندہ مومن کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو گویا حب الدنیا کی بجائے حب اللہ جو ہے بندہ مومن کے اندر اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور جہاں تک اس کے معاشرتی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کا نظام پورے معاشرے کو بخل سے، تنگ دلی سے، خود غرضی سے، بغض سے، حسد سے، اور سنگ دلی اور استحصال سے پاک کرتا ہے۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور بندہ مومن اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل میں دوسروں کی محبت، دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ، دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک اور خلوص نیت، اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور تعاون اور موافقات اور رفاقت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ ہر صاحب نصاب خوشحال مسلمان پر قطعی فرض ہے۔ اگر اس کے پاس بقدر نصاب مال سال بھر تک موجود رہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اور اس کو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر وہ شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت سے تو انکار نہ کرے لیکن ادا بھی نہ کر رہا ہو تو وہ فاسق اور سخت گناہگار ہوگا لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ شخص جو اس کا انکار کر دے وہ پھر دار اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے وجوب کی شرائط، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہیں بیان کی گئی ہیں ان میں مسلمان ہونا، صاحب نصاب ہونا، نصابات کا ضروریات اصلیہ سے زائد ہونا، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مقروض نہ ہونا، مال پر ایک سال کا گزرنا، اور بعض علماء کے نزدیک عاقل اور بالغ ہونا، جبکہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرائط لازمی نہیں ہیں، اس کی تفصیل آگے بیان ہو جائے گی۔ جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے تو یہ ان شرائط کے اندر ظاہر ہے، زکوٰۃ کسی کافر کے اوپر تو واجب نہیں ہوگی، یہ صرف مسلمان کے اوپر واجب ہے اور فرض مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اس کی فرضیت سے بندہ مومن انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں تک صاحب نصاب ہونے کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے کم از کم نصاب کے بقدر ایک شخص کے پاس مال ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مال کا ایک شخص کی ملکیت میں ہونا بھی ضروری ہے. فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ ذاتی طور پہ کسی مال کا مالک نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. مثلاً وقف جائیداد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طرح سے اجتماعی ملکیت کی اشیاء پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طرح سے جو مال ایک شخص کی ملکیت میں ہو تو وہ اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو اس مال کے اوپر تصرف کا پورا حق حاصل ہو. فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ مالک تو ہے لیکن اس کا مال اس کے تصرف میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ مال گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا وہ قرض کی صورت میں کسی کو دیا گیا اور اس قرض کی واپسی کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تاہم اگر یہ کیفیت ہو کہ مال واپس مل جائے گا, ملنے کی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ فرض ہوگی, وہ ادا کرنا ہوگی. اسی طرح سے وہ تمام اشیاء جن کے اندر نمو پائی جاتی ہے, اضافہ بڑھوتری ہوتی ہے, چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو یا دیگر, اس مال کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے. مثلا مال تجارت, اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. مویشی, لیکن وہ مویشی جو ذاتی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ کاروباری حوالے سے رکھے گئے ہیں. زمین سے ہونے والی پیداوار اور اسی طرح سے روپیہ پیسہ اور سونا چاندی, ان کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہے. لیکن ذاتی استعمال کی اشیاء مثلا رہائشی مکان یا سواری, اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طرح سے ذرائع پیداوار اور آلات تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن وہ مال جو کہ کاروبار کے میں لگایا گیا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے, سرمایہ کاری کی گئی ہے, تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لیس فی العروض زکوٰۃ الا ما کان للتجارہ, کہ جو عروض ہیں وہ آلات ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو تجارت کی غرض سے مال جو ہے وہ استعمال میں آتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اس حوالے سے نصاب کا ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہونا یہ بھی لازمی ہے. اسی صورت میں وہ شخص صاحب نصاب شخص جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے لیے لازم ہوگی. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس, مومن بندہ مومن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء, پہننے کے لیے لباس, رہنے کے لیے مکان اور کاروباری فرد کے لیے کاروباری ضرورت کی اشیاء مثلا اوزار, آلات اور مشینری وغیرہ, یہ چیزیں یہ ضروریات اصلیہ کے اندر چکے آتی ہیں کسی بھی کاروبار کے لیے, تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یعنی جو گھر رہنے کے لیے رکھا گیا ہے اور کاروباری فرد نے جو چیزیں کاروبار کو چلانے کے لیے مثلا اوزار, مشینری یا فکسچر جسے کہا جاتا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی. اسی طرح سے سواری کا جانور, سائیکل, موٹر سائیکل, موٹر کار وغیرہ جو کہ ذاتی استعمال کے اندر آتی ہے, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا گیا. ضروریات اصلیہ پر جیسے میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, تاہم اس حوالے سے دیکھنا یہ ہوگا کہ ضروریات اصلیہ کون کون سی ہیں. یہاں پہ انسان کی نیت, اس کے حالات اور اس کی معاشرتی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ایک شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کی ضرورت اصلیہ ہے یا نہیں ہے. اگلی بات جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازمی ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مقروض نہ ہو. اگر کسی شخص کے پاس رقم تو موجود ہے لیکن وہ رقم اس کے قرض سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. فرض کریں کہ ایک شخص کے اوپر پاس جو ہے وہ 50,000 روپے موجود ہیں, وہ صاحب نصاب بھی بن رہا ہے, لیکن اس کے اوپر قرض جو ہے وہ 55,000 روپے یا 60,000 روپے ہے, تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تاہم اگر یہ رقم اس کی ضرورت سے زیادہ ہو تو اس صورت میں, اس کے قرض سے زیادہ ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے قرض لیا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پورے کاروبار کا حساب لگا لیں, اس میں سے قرض منہا کر دیں اور بقی رقم کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کریں, اس لیے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہیں اور ان کے پاس مال بھی موجود ہے. اسی طرح سے مال پر سال کا گزرنا یہ بھی ایک شرط ہے کہ جو اس شخص کے پاس جو مال آئے اور اس کے اوپر ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی, اور اس سے پہلے اس کے اوپر وہ واجب یا فرض نہیں ہے. تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک سال کا مکمل ہونا ضروری ہے. تاہم وہ مال جو کہ زرعی زمین سے حاصل ہوتا ہے اس پہ جتنی دفعہ فرض کریں کہ سال میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ فصل جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، ہر فصل کی کٹائی کے موقع پہ اس شخص کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی. اس لیے کہ اس میں اس چیز کا حساب نہیں کیا جائے گا کہ مال جو ہے وہ ایک سال میں ایک دفعہ آ رہا ہے یا دو دفعہ آ رہا ہے، بلکہ عشر جو ہے اس کی ادائیگی ہر فصل کی کٹائی کے موقع پہ کرنی جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح سے ریکاس یعنی زمین میں چھپے ہوئے خزانے، ان کے اوپر پانچواں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اس میں سال گزرنے کی شرط جو ہے وہ نہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا خزانہ ملے تو فوری طور پہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور یہ 20% یا پانچواں حصہ زکوٰۃ جو ہے وہ ریکاس کے اوپر ہوگی، یعنی مدفون خزانے ملنے کی صورت کے اندر پانچواں حصہ یا 20% زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے. عاقل ہونے کی شرط بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص بے سمجھ ہو، بے عقل ہو، یا دیوانہ ہو، یا مجنون ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن اس معاملے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے. مثلا فقہ حنفیہ کے نزدیک مجنون شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جبکہ دیگر علماء کے نزدیک اس کے مال میں سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے. اسی طرح سے بالغ ہونے کی شرط بھی فقہ حنفی کے مطابق نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو. تاہم اس معاملے میں بھی علماء اور فقہا کے درمیان اختلاف ہے. بعض کے نزدیک اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور بعض کے نزدیک بالغ ہونے پر ایک دفعہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے تو اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، اور اس کے ولی کو چاہیے کہ مال اس شخص کے حوالے کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دے، تاکہ بلوغت پر اس کے مال کی کم از کم ایک دفعہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی جائے. ایک رائے یہ ہے کہ نابالغ یا یتیم شخص بچہ جو ہے اس کے مال کو کاروبار میں لگانا چاہیے، اور نفع حاصل ہونے کی صورت میں مال کی زکوٰۃ، مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ مال یتیم پر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کر دے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ راجع بات یہ ہے کہ مجنون اور نابالغ کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے. زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہونے کے لیے شرائط، اب ہم ان شرائط کا جائزہ لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے اور فرض ایک مومن کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. اس کے لیے جو شرائط ہیں ان میں مسلمان ہونا، زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت ہونا، اور بعض فقہا کے نزدیک تملیک یعنی مالک بنانا، بعض فقہا کے نزدیک یہ شرط ہے جبکہ دیگر کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کی مقررہ مدات میں ہی زکوٰۃ کو خرچ کرنا، اور اسی طرح سے بعض فقہا کے نزدیک عاقل ہونا اور بالغ ہونا. گویا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازمی ہے کہ شخص مسلمان ہو، اور ظاہر ہے کہ مسلمان پر ہی زکوٰۃ واجب اور فرض ہے، اور کافر ادا کرے گا تو کافر کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دوسری بات اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اسی صورت میں ہوگی کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت جو ہے وہ پیش نظر ہو، اور اگر یہ نیت نہ ہو اور ویسے ہی مال دے دیا جائے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے جو ایک شخص کرے گا. فقہ حنفی میں جس شخص کو زکوٰۃ ادا کی جائے اس کو زکوٰۃ کا کے مال کا مالک بنایا جانا ضروری ہے، اور اس طرح زکوٰۃ کی جمع و تقسیم پر مامور، کارندوں یا اداروں کو مالک بنایا جا سکتا ہے. گویا فقہ حنفی اس ضمن میں اس چیز کو بھی ایک شرط کے طور پہ رکھتی ہے. زکوٰۃ کی مقررہ مدات میں خرچ کرنا، قرآن پاک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 8 مدات مقرر کی گئی ہیں جن کا تذکرہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. تو ان 8 مدات کے علاوہ کسی اور مد میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اس میں تالیف قلوب، غلام آزاد کرنے، قرضداروں کے قرضے ادا کرنے، اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے اور مسکین اور وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جس کی تفصیل بعد میں بتائی جائے گی. اسی طرح سے فقہ حنفی کے مطابق بے سمجھ اور مجنون شخص پر چونکہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں وہ ادا نہیں ہوگی، جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک ان کے مال میں سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے اور وہ ان کی طرف سے باقاعدہ ادا ہو جائے گی. اور بلوغت کے حوالے سے بھی جیسے پہلے بات آ چکی ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق بلوغت نابالغ بچے کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ واجب چونکہ نہیں ہے, خواہ اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو تو اس کے اوپر اس کی طرف سے ادا کی گئی زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح نہ ہوگی, جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک یہ لازم ہے. زکوٰۃ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ. نصاب سے مراد مال کی وہ مقررہ مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے. یہ مختلف اشیاء میں مختلف ہے, ان کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ جانور, وہ مویشی جو تجارت کی غرض سے یا افزائش نسل کے لیے یا دودھ کی پیداوار کے لیے پالے جائیں ان پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تاہم جو جانور سواری کے لیے یا گوشت حاصل کرنے کے لیے پالے جائیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. گویا جو ذاتی ضرورت کے لیے جانور پالے جاتے ہیں, چاہے وہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ہوں یا گوشت حاصل کرنے کے لیے یا سواری کے لیے, ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی. لیکن وہ مویشی جو تجارت کی غرض سے افزائش نسل کے لیے یا تجارتی بنیادوں پر دودھ کے پیداوار کے لیے پالے جائیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. عام میدانوں میں چرنے والے پالتو جانور جو افزائش نسل یا دودھ کی پیداوار کے لیے پالے جاتے ہیں ان کو سائمہ جانور کہا جاتا ہے, اور زکوٰۃ کا سائمہ جانوروں پر واجب ہوتی ہے, جبکہ وہ جانور جو کہ جنگلی جانور ہیں اور ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ جنگلی جانور باقاعدہ پالے جائیں اور تجارتی مقاصد کے لیے پالے جائیں تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. مختلف جانوروں پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو نصاب ہے وہ مختلف ہے. مثلا بھیڑ اور بکری کی صورت میں 40 بھیڑ یا بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے, اور 40 سے 20 تک اور اس کے اوپر ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کی جائے گی. 40 سے لے کر 120 تک کی تعداد میں ایک بھیڑ یا بکری, 40 سے لے کر 120 تک کی تعداد میں اگر جانور ہوں تو ایک بھیڑ یا ایک بکری بطور زکوٰۃ ادا کی جائے گی, لیکن 40 سے کم کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 121 سے لے کے 200 تک بھیڑیں یا بکریاں موجود ہوں تو ان کے اوپر 2, اور 201 سے لے کے 300 تک 3 بھیڑیں یا بکریاں جو ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں نکالی جائیں گی. دوسرے نمبر پہ گائے. گائے اگر 30 کی تعداد میں ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی, 30 سے کم ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور ہر 30 گایوں میں سے ایک سال کا بچڑا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے گا. اور 40 گائیں ہوں تو 2 سال کی ایک گائے بطور زکوٰۃ دی جائے گی. اور جب ہم گائے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیل اور بھینسیں بھی شامل ہیں, تو گویا دونوں کا حکم ایک ہی ہے. گائے اور بھینس کا نصاب ایک ہی ہوگا. اگر کچھ گائیں ہوں اور کچھ بھینسیں ہوں تو ان کی تعداد کو جمع کر کے کل تعداد دیکھ لی جائے گی اور اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی. اس صورت میں وہ جانور بطور زکوٰۃ دیا جائے گا کہ جس کی تعداد زیادہ ہوگی. مثلا اگر کچھ گائیں ہیں اور کچھ بھینسیں ہیں اور گائے کی تعداد زیادہ ہے اور بھینسوں کی تعداد کم ہے, تو اس صورت میں گائے جو ہے اس کو بطور جو ہے وہ اس صورت میں گائے کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے گا. لیکن اگر بھینس کی تعداد زیادہ ہو تو اس صورت میں بھینس جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے, جب وہ یمن کی طرف جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کو حکم دیا کہ 30 گائوں میں سے ایک سالہ نر یا مادہ بچڑا اور 40 گایوں میں سے 2 سالہ بچڑا زکوٰۃ کے طور پہ وصول کیا جائے گا. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے, اور 5 سالہ اونٹ پر 1 سالہ بکری زکوٰۃ کے طور پہ ادا کی جائے گی, اور 10 اونٹوں پر 2 بکریاں, 15 پر 3 بکریاں, 20 اونٹوں پر 4 بکریاں بطور زکوٰۃ ادا کی جائیں گی. سونا اور چاندی. سونا اور چاندی خواہ دھات کی صورت میں ہو یا زیور کی صورت میں, سکوں کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں, اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں 4 مختلف آ رہا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس کی تائید متعدد احادیث سے ہوتی ہے، مثلاً ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور مشکات۔ حدیث کی ان کتابوں میں ایک حدیث عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی لڑکی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے پسند ہے کہ قیامت کے روز تجھے ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ گویا اس حدیث کی روشنی میں زیور کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اسی طرح سے موطا امام مالک، سنن ابی داؤد اور دارقطنی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہوا ہے کہ جس زیور کی زکوٰۃ تو نے ادا کر دی وہ کنز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ قرآن پاک نے کنز بنا کے مال و دولت کو رکھنے کے اوپر بڑی سخت وعید کا اعلان کیا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز بنا کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ گویا یہ اللہ پاک نے اس معاملے میں بہت ہی سخت سزا کا اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ جس مال میں سے یا جس زیور میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں رہتا، اور گویا وہ اس وعید سے باہر ہو جاتا ہے جو کہ وعید قرآن پاک میں آئی ہے۔ سونے چاندی اور نقدی کی صورت میں نصاب کی صورت کچھ یوں بنتی ہے کہ سونا 7.5 تولے یا اور چاندی 52.5 تولے، یا ان کی مالیت کے برابر نقد روپیہ ایک شخص کے پاس موجود ہو تو اس کو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، اور اس صورت میں زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہوگی، گویا 2.5% یا 40% سونا چاندی یا نقدی کا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ اموال تجارت، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اموال تجارت کے پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے کیا احکام ہیں۔ اموال تجارت سے ہر وہ مال مراد ہے جو نفع کی غرض سے جس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم نے محنت، مزدوری یا تجارت سے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ گویا مال تجارت اور اسی طرح سے زمین سے نکلنے والی معدنیات اور زمین سے نکلنے والی چیزوں کے اوپر اللہ پاک نے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو حکم تھا کہ ہم ہر اس چیز میں سے زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے فروخت کی غرض سے مہیا کی ہو۔ تمام اموال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح وہی ہے جو سونے، چاندی اور نقدی کی پر زکوٰۃ کی شرح ہے، یعنی کل مال تجارت کی مالیت کا 2.5% یا 40%۔ لیکن کارخانوں کی مشینیں، آلات پیدائش، عمارت اور دیگر وہ تمام اشیاء جو پیدائش دولت میں مددگار ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گویا کارخانے کی بلڈنگ، کارخانے میں لگی ہوئی فکس مشینری اور اسی طرح سے مختلف آلات جو اس زمن میں استعمال میں آتے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن را مٹیریل اور جو دیگر مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کاروبار میں ایک شخص سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شامل ہوں اور شراکت کا معاملہ ہو، تو کاروبار میں لگائے گئے کل مال یا مالیت پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ دو یا دو سے زیادہ افراد جب کسی معاملے میں شریک ہوں تو اس صورت میں کل مال یا مالیت پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی، بلکہ ہر شریک کو انفرادی حیثیت سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، بشرطے کہ وہ انفرادی حیثیت میں صاحب نصاب، یعنی وہ مال تجارت میں سے یا اس کاروبار میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ افراد اپنے اپنے طور پہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نقد مال و دولت کا جہاں تک تعلق ہے، سکے، کاغذی نوٹ، ڈرافٹس، سیونگ سرٹیفکیٹس، انعامی بانڈ وغیرہ، इनके ऊपर बात करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि इनामी बॉन्ड के बारे में उलमा की राय यह है कि इनामी बॉन्ड पे हासिल होने वाला मुनाफा दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। ये भी सूद की ही एक शक्ल है। इसी तरह से सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर हासिल होने वाला मुनाफा, ये भी सूद की ही एक शक्ल है। ताहम जहाँ तक अहकाम का ताल्लुक है, उस ज़िमन में अगर किसी शख्स के पास सेविंग सर्टिफिकेट मौजूद हों या इनामी बॉन्ड्स और कागजी नोट और सिक्के, इनकी मालियत को देखा जाएगा कि कितनी मालियत है, और उनकी मालियत सोने और चांदी के निसाब के बराबर हो जाए तो उसमें से 40वां हिस्सा या 2.5% ज़कात का अदा करना फ़र्ज होगा। नकद माल और दौलत, सोना चांदी और तिजारती माल की ज़कात नकदी की सूरत में भी दी जा सकती है, और अशियाए खुर्द व नोश की सूरत में भी, और कपड़ों की सूरत में भी। गोया किसी भी सूरत में उसकी मालियत का अंदाज़ा कर लिया जाएगा, खा उसके कपड़े खरीद के दे दिए जाएं, या खाने पीने की अशिया खरीद के दे दी जाएं, या नकद माल दौलत जो है वो दे दिया जाए, तो ये तमाम सूरतें दुरुस्त हैं। कानों और दफीनों के बारे में और उनमें ज़कात की अदायगी के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की से एक रिवायत है कि रिकाज़ यानी कान में 5वां हिस्सा, इन्ना फिर रिकाज़ खुमसुन, के रिकाज़ में 5वां हिस्सा है, तो गोया मादनियात और दफीनों में 5वां हिस्सा यानी 20% शराय से ज़कात की अदायगी लाजिम की गई है। अब हम उन चीज़ों का पर बात करेंगे जिनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। उनमें नंबर एक, रहायशी मकान। रहायशी मकान पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन वो मकाना जो किराए पर दिए गए हों तो उनसे हासिल होने वाला किराया, उसकी मालियत अगर निसाब के बराबर हो या दूसरे माल के साथ मिलाकर निसाब पूरा हो जाए तो उस सूरत में उस पर ज़कात की अदायगी वाजिब होगी। लेकिन अगर एक शख्स के पास उसका घर ज़ाती रहायश के लिए है तो ज़ाती रहायश के मकान के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। इसी तरह दुकान अगर ज़ाती कारोबार के लिए हो तो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। अलबत्ता किराए पर दी गई दुकान से हासिल होने वाला किराया, उसकी मालियत अगर निसाब के बराबर हो जाए या दूसरे माल के साथ मिलाकर वो निसाब के बराबर हो जाए तो उसमें से ज़कात की अदायगी करना ज़रूरी होगा। इसी तरह से ज़मीन पर भी ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि ज़मीन की पैदावार, ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार के ऊपर ज़कात की अदायगी की जाएगी, और ज़मीन की पैदावार के ऊपर अदा की जाने वाली ज़कात को उशर कहा जाता है, जिसकी तफसील इंशाल्लाह हम बाद में बयान करेंगे। खेतीबाड़ी, आपपाशी और दूध हासिल करने के लिए रखे गए मवेशियों पर भी ज़कात वाजिब नहीं है, खा उनकी तादाद कितनी ही हो। गोया जो ज़ाती ज़रूरत के लिए और अपने खेतों की आपपाशी के लिए या खेतीबाड़ी के लिए या घरेलू ज़रूरत के दूध हासिल करने के लिए जो जानवर रखे जाएंगे, मवेशी रखे जाएंगे, उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह से जैसे पहले भी अर्ज़ किया गया कि कारोबार में इस्तेमाल में आने वाले औजार, आलात, मशीनें, इसी तरह से माल को लाने और ले जाने के लिए बारदाना और फर्नीचर और ऑफिस में जो फिक्स्चर होता है उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं है, वो ज़कात से मुस्तस्ना हैं। सवारी के तौर पे इस्तेमाल होने वाले तमाम अशिया, और खा वो जानवरों की सूरत में हो, मसलन घोड़ा, गधा, खच्चर, या गाड़ियों की सूरत में हो, मसलन कार, मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह, इनके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। किराए पर दी जाने वाली अशिया, मसलन कार, टैक्सी, मोटरसाइकिल, साइकिल रक्षा, बस, ट्रक, फर्नीचर, बर्तन, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि किराए पर दी जाती हैं और उनके ऊपर किराया वसूल किया जाता है, तो उन अशिया के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन उन अशिया से हासिल होने वाली रकम अगर निसाब के मसावी होगी या दूसरी रकम या माल मिलाकर निसाब पूरा हो जाए तो उस पर साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं होगी। तो गोया वो अशिया भी एक तरह से आलात कारोबार की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, जिनका अभी तस्करा किया गया, यानी कार, टैक्सी, मोटरसाइकिल, रक्षा वगैरह, या बस, ट्रक, फर्नीचर, बर्तन वगैरह, चूँकि वो आलात कारोबार में आ जाते हैं तो इस बिना पर इनके ऊपर तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन इन पर किराया जो वसूल किया जाएगा, अगर उसकी रकम निसाब के मसावी होगी या दूसरी रकम के साथ मिलाकर निसाब के बराबर हो जाए और उसके ऊपर एक साल भी गुजर जाए तो उस सूरत में ज़कात की अदायगी करना होगी। ज़ाती ज़रूरत की तमाम अशिया, मसलन लिबास, سواری، بستر، بشمول کمبل، رضائیاں، کتابیں وغیرہ خواہ کتنی ہی قیمتی ہوں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہیں۔ اسی طرح سے موتی، جواہرات اور یاقوت، یہ بھی زکوٰۃ سے مستثنی ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وقف مال اور اشیاء، جو چیزیں اللہ کی راہ میں وقف کر دی جائیں، ٹرسٹ کے سپرد کر دی جائیں، یا اسی طرح سے جو جائیداد وقف کر دی جائے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دینی خدمات کے لیے وقف اشیاء بھی زکوٰۃ، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پولٹری فارم کی وہ مرغیاں جو انڈوں کے لیے پالی جاتی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ انڈوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر نصاب پورا ہونے کی صورت میں سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو گویا انڈوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ہوگی، لیئر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر مرغیاں پال کر بیچنے کے لیے ہوں تو اس پر حسب دستور زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی الٹیمیٹ جو مال ہے وہ اگر مرغیاں ہیں اور مرغی بازار میں بیچی جا رہی ہے، تو اس سے حاصل ہونے والی آمدن اگر نصاب کے برابر ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ڈیری فارم یا دودھ کے لیے پالے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی ڈیری فارم میں موجود جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیری فارم پر موجود جانور بنیادی طور پہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور البتہ دودھ سے حاصل ہونے والی آمدنی پر نصاب پورا ہونے کی صورت میں اور سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ گویا یہاں پہ بھی چونکہ جانور جو ہیں وہ آلات کاروبار کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، تو اس بنا پہ ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیٹل فارم یا مویشی فارم کے جانوروں پر زکوٰۃ ہوگی، چونکہ یہاں پہ آخری مقصد یا الٹیمیٹ پرپز جو ہوتا ہے وہ جانور پال کر ان کو بیچنا یا ان کا گوشت بیچنا ہوتا ہے، تو اس بنا پہ مویشی فارم میں یہ مویشی تجارتی مقاصد کے لیے پالے جاتے ہیں اور فروخت کیے جاتے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی اگر نصاب کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا نصاب سے کم ہو اور چاندی بھی نصاب سے کم ہو اور تجارتی مال اور نقدی بھی نصاب سے کم ہو، لیکن ان تینوں چیزوں کو یعنی سونے اور چاندی اور نقدی کو ملا کر نصاب پورا ہو جائے، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اس صورت میں سونے اور چاندی کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ تو لیکن اگر تینوں چیزوں کو ملا کر بھی نصاب پورا نہ ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہ ہوگی۔ تو گویا یہ اس ضمن میں چند احکام ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ عشر کے لغوی معنی دسواں حصہ کے ہیں، اور اصطلاح میں اس سے مراد زرعی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ عشر بارانی زمینوں سے بھی وصول کیا جاتا ہے، اسی طرح سے سیرابی زمینوں سے بھی۔ بارانی زمینیں یعنی نان اریگیٹڈ لینڈز کی جو پیداوار ہے، اس پیداوار کا دسواں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عشر کہلاتا ہے۔ جبکہ وہ زمینیں جو کہ مصنوعی ذرائع سے سیراب کی جاتی ہیں، جیسے کنواں یا نہر یا ٹیوب ویل یا کسی اور ذریعے کو اختیار کر کے انسانی محنت اس میں لگتی ہے، تو وہ اریگیٹڈ لینڈز کہلاتی ہیں یا سیرابی زمینیں کہلاتی ہیں، اور ان سیرابی زمینوں پر کی پیداوار پر نصف عشر جو ہے وہ وصول کیا جائے گا، یعنی بیسواں حصہ یا پانچ فیصد، پانچ فیصد یا بیسواں حصہ یا نصف عشر جو ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ تو گویا یہ عشر کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم نے محنت مزدوری یا تجارت سے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ گویا اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور خاص طور پہ زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرنا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انعام کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم فصل کاٹو اس دن اللہ کا حق ادا کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فصل میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنا حق جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ مولانا محمد یوسف اصلاحی مفسرین کے اس اتفاق کو بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے، آیت میں زرعی پیداوار کی زکوٰۃ یعنی عشر مراد ہے، اور قرآن پاک کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیداوار میں عشر فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو زمین بارش یا چشمے کے پانی سے سیراب ہوتی ہے یا خود بخود سیراب ہو جائے, خود بخود سیراب ہونے کی صورت یہ ہے کہ دریا کے قریب یا پانی کے کسی ذخیرے کے قریب ہونے کی وجہ سے پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, تو اس میں عشر واجب ہے. اور جو کنویں وغیرہ سے پانی کھینچ کر سیراب کی جاتی ہے اس میں نصف عشر واجب ہے. گویا اریگیٹڈ لینڈ میں نصف عشر ہوگا, اور نان اریگیٹڈ لینڈ جو کہ قدرتی ذرائع سے جہاں پہ خود بخود سیراب ہو جاتی ہیں تو ان زمینوں پر عشر ادا کیا جائے گا. عشر کی شرحوں کا جہاں تک تعلق ہے, بارانی زمینیں یعنی نان اریگیٹڈ لینڈز جہاں پہ بارش کے اوپر جن کا انحصار ہو جن زمینوں کا, یا چشمے کے پانی یا دریا یا آبشار یا ندی نالوں اور قدرتی نالوں سے خود بخود سیراب ہوتی ہوں, تو ایسی زمینوں کی پیداوار کا دسواں حصہ بطور عشر نکالا جائے گا. صحیح بخاری کتاب الزکات کی ایک حدیث کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین بارش چشمے سے سیراب ہو, بارش اور چشمے سے سیراب ہو وہ عشری ہے, جو رہٹ وغیرہ سے سیراب ہو اس میں نصف عشر ہے. اور جن زمینوں کو مصنوعی ذرائع مثلا کنویں ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے جنہیں ہم اریگیٹڈ لینڈز کہتے ہیں, تو ان کی پیداوار کا بیسواں حصہ یا نصف عشر بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے گا. عشر کے چند احکام پیش کیے جاتے ہیں. عشر میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے, جیسا کہ زکوٰۃ کے دیگر احکام میں ایک سال کا گزرنا شرط ہے. زرعی زمین کی پیداوار میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے, بلکہ جن زمینوں میں سال کے اندر ایک سے زائد بار کاشت کی جاتی ہے ان میں ہر فصل پر عشر واجب ہوگا. جیسے آج کل بعض اوقات جانوروں کا چارہ اس کی تین تین فصلیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں, تین دفعہ بویا جاتا ہے, تو ان کے اوپر تینوں دفعہ ہر دفعہ جو ہے زکوٰۃ یعنی عشر جو ہے وہ واجب ہوگا. لیکن اگر اس سال میں ایک ہی دفعہ فصل لی جاتی ہے تو اس صورت میں ایک دفعہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی. عشر زرعی زمین سے حاصل ہونے والی ہر فصل کی ہر طرح کی فصل پر فرض ہے, لیکن اس کے لیے کم از کم مقدار پانچ وسق ہونا ضروری ہے. یعنی پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, اور پانچ وسق تقریباً 948 کلو گرام کے برابر بنتا ہے. عشر ہر طرح کی زرعی پیداوار پر ادا کرنا ضروری ہے, فصل خواہ قابل ذخیرہ ہو یا قابل ذخیرہ نہ ہو, دونوں صورتوں میں عشر کا ادا کرنا لازمی ہے. قابل ذخیرہ فصلوں میں گندم, چاول, کپاس, گنا, کھجور, کشمش, خشک میوے وغیرہ شامل ہیں, جبکہ ناقابل ذخیرہ فصلوں میں سبزیاں, تربوز, خربوزہ, امرود, کینو وغیرہ شامل ہیں. بعض فقہ ان فصلوں پر عشر کے واجب کے وجوب کے قائل نہیں ہیں. بعض کے نزدیک وہ چیزیں جو کہ پیریشیبل ہیں, خراب ہو جانے والی ہیں, جن کا ذخیرہ نہیں کیا جاتا, ان کے اوپر عشر واجب نہیں ہے. لیکن فقہ کی ایک گروہ جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ ان کے اوپر بھی عشر ادا کیا جانا چاہیے. تاہم اگر وہ اشیاء مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہوں تو اس صورت میں یعنی وہ اشیاء حاصل کی گئیں, ان کو حاصل کرنے کے بعد مارکیٹ میں لایا گیا, وہاں ان کو بیچا گیا, تو جس طرح سے تجارتی مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. شہد کی پیداوار پر بھی عشر واجب ہے. سید مودودی علیہ رحمت رحمہ شہد پر عشر کے قائل نہیں ہیں, ان کے نزدیک شہد کی تجارت کی صورت میں اموال تجارت کی طرح زکوٰۃ واجب ہوگی. تاہم بعض فقہا کے نزدیک شہد پر بھی زکوٰۃ عشر کی صورت میں واجب ہے. فصل کی پیداوار آنے پر پہلے عشر ادا کرنا ضروری ہے, اس کے بعد دیگر اخراجات کا حساب کرنا چاہیے, اور اس کے بعد فصل کو استعمال کرنا چاہیے. گویا پیداوار آنے کے فوری بعد پہلا کام عشر کی ادائیگی کا کیا جانا چاہیے. اسی طرح سے فصل پکنے سے پہلے اگر فروخت کر دی گئی ہو اور خریدار کی ملکیت میں آنے کے بعد پکی ہو تو اس صورت میں جو خریدار ہوگا وہ عشر ادا کرے گا, لیکن اگر فصل پکنے کے بعد فروخت کی گئی ہو تو وہ فصل لگانے والے یعنی مالک جو ہے عشر کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا. عشر کی ادائیگی فصل کے مالک پر عائد ہوگی چاہے وہ زمین کا مالک ہو یا نہ ہو. فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ زمین کا مالک نہیں ہے, اس نے ٹھیکے پر یا دیگر طریقے سے جو ہے وہ زمین حاصل کر کے اس کے اوپر فصل اگائی ہو, تو وہ فصل کا مالک چونکہ وہ شخص ہے وہی عشر کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے, نہ کہ مالک زمین. وقف کی زمین کاشت کرنے والے کاشتکار کو بھی اپنی فصل کا عشر ادا کرنا ہوگا. گویا وقف کے اوپر تو نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص وقف کی زمین کو کرایہ پر حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو وقفی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار پر عشر ادا کرنا چاہیے. عشر کی ادائیگی فصل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور پیسے کی صورت میں بھی. عشر کے بھی مصارف وہی ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. تو گویا جس طرح سے آٹھ مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں اسی طرح سے عشر کے بھی وہی مصارف ہوں گے اور اسی طرح سے ان کو ادا کیا جائے گا. زکوٰۃ کے مختلف احکام کا جائزہ لینے اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اب ہم زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جائے یعنی مصارف زکوٰۃ کیا ہوں گے اب اس موضوع پہ بات کریں گے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے ضمن میں قرآن پاک کی سورہ توبہ میں 60 نمبر آیت ان مصارف زکوٰۃ کو بیان کرتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا عظیم. ارشاد باری تعالیٰ ہے صدقات یعنی واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ, یہاں پہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے, یعنی زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کو وصول کرنے پر معمور ہیں اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی کرنا منظور ہے یعنی تالیف قلب یا دل جوئی کرنا ضروری ہو, نیز گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں, یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس آیت میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف یا آٹھ مدات بیان کی گئی ہیں. حضرت زیاد بن الحارث السدائی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے مجھے بھی عنایت فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی, بلکہ خود ہی اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کی آٹھ مدیں مقرر کی ہیں. تم اگر ان مدوں میں سے کسی مد میں آتے ہو تمہیں ضرور زکوٰۃ کے مد سے میں دے دوں گا. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے فقیر کا ذکر انما الصدقات للفقراء, فقراء کا ذکر کیا گیا ہے. فقیر سے مراد وہ تمام افراد چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں جو اپنی گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد اور ان کے تعاون کے محتاج ہوں. وہ تمام افراد جو ہیں وہ فقیر کی تعریف میں آتے ہیں. وہ تمام غریب محتاج اور معذور افراد جو مستقل طور پر یا عارضی طور پر مالی امداد کے مستحق ہوں اس میں شامل ہیں. ہر قسم کے معذور, اپاہج, یتیم, بچے, بیوائیں, ضعیف, بے روزگار یا کسی ناگہانی آفت کا شکار لوگ بھی اس میں شامل ہیں. گویا یہ تمام افراد فقیر کی تعریف میں آتے ہیں. دوسری بات مسکین کی ہے. اس سے مراد وہ غریب لوگ ہیں جو حت المقدور محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے خاندان کی روزی کمانے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ضرورت بھر مال حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور یہ لوگ اپنی عزت نفس اور سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرتے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں. گویا مسکین وہ لوگ ہیں جو محنت مزدوری تو کرتے ہیں, کوشش اور جدوجہد تو کرتے ہیں, لیکن اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے, تو وہ مسکین کی تعریف میں آئیں گے. لیکن وہ لوگ جو کسی وجہ سے محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں ہیں یا وہ محنت مزدوری حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ فقیر کی تعریف میں آئیں گے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ان مومنین کا جو کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ان کا حال کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو نہ اپنی ضرورت بھر مال پاتا ہے بلکہ اپنی خودداری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور کہ لوگ اس کی مالی مدد کریں اور نہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے. اور قرآن نے ان کی تعریف یہ بیان کی لا یسأل الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے بلکہ تو قرآن نے کہا کہ تم ان کے چہروں سے انہیں پہچان لوگے. تیسری مد عاملین زکوٰۃ کی ہے. چونکہ زکوٰۃ کا جمع کرنا یہ گورنمنٹ کی, حکومت کی ذمہ داری ہے, اس لیے حکومت اس کے لیے جن افراد کو متعین کرے گی وہ عاملین زکوٰۃ کہلاتے ہیں, جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں, زکوٰۃ کے مال کی حفاظت اور اس کی تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر معمور ہوتے ہیں. ان افراد کی تنخواہیں مال زکوٰۃ میں سے ادا کی جا سکتی ہیں. چوتھی مد تالیف قلب ہے, جسے مولفت القلوب کہا جاتا ہے، اس سے مراد زکوٰۃ کی رقم ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کی تالیف قلب یا جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہو، اسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد میں ان کو ہموار کرنا، اگر وہ مخالف ہوں تو ان کے مخالفت کو کے جوش کو ٹھنڈا کرنا، تو اس مقصد کے لیے بھی یہ مد استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی اور صاحب نصاب بھی ہو سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اس مد کو ساکت کر دیا تھا، لیکن بعد کے کسی بھی دور میں جب جہاں پہ ضرورت ہو اس مد سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں مد غلام آزاد کرنا ہے۔ وہ غلام جو اپنے آقا سے رقم کی ادائیگی کے عوض آزادی حاصل کرنے کا معاہدہ کر چکا ہو تو اسے مکاتب کہا جاتا ہے، اور مکاتب کو آزادی کی قیمت کی ادائیگی زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے، گویا غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ چھٹی مد قرض دار ہیں۔ اس سے مراد وہ مقروض جو کہ کوشش تو کرتے ہیں کہ اپنا قرض جو ہے جو انہوں نے ضرورت کے لیے لیا ہے وہ قرض کو ادا کر لیں، لیکن وہ کسی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے یا کم کمائی کی وجہ سے، جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنا قرض ادا کر سکیں، نہ ان کے پاس کوئی اپنے ایسٹس ایسے ہیں، اپنے اثاثے ایسے ہیں جن کو بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں، تو ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے، کوئی تاوان دینا پڑا، غیر معمولی جرمانہ انہیں ادا کرنا پڑا، تو ایسے لوگ یا جو لوگ کاروبار جن کا ٹھپ ہو گیا یا کسی حادثہ کی وجہ سے وہ مقروض ہو گئے، تو وہ تمام لوگ جو ہیں اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے ادائیگی کر دی جائے اور ان کو قرض سے نجات دلا دی جائے۔ فی سبیل اللہ، یہ ساتویں مد ہے، اور فی سبیل اللہ میں قدیم فقہا تو اس کو صرف قتال فی سبیل اللہ کی مد میں اور زائرین حرم کی مد کے مدد کے ضمن میں جو ہے وہ شامل کرتے تھے، گویا اللہ کی راہ میں جو جہاد ہوگا، قتال فی سبیل اللہ ہوگا، اس پہ خرچ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد سے کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ زائرین حرم جو اپنے گھر سے چلے لیکن راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا یا مکہ مدینہ میں پہنچ کر وہاں پہ مال سے محروم ہو گئے اور مالی تعاون کے محتاج ہو گئے، تو وہ تمام لوگ اس مد میں جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ البتہ بعد کے جنہیں فقہ متاخرین کہیں گے، بعد کے فقہا نے اس میں وہ تمام جد و جہد شامل کی ہے جو دین کی سربلندی کے لیے کی جائے گی۔ اس معرف الحدیث میں یہ بات یوں لکھی گئی ہے کہ اس سے مراد راہ خدا میں جہاد، اور جہاد سے مراد وہ ساری کوششیں ہیں جو مجاہدین نظام کفر کو مٹا کر نظام اسلامی قائم کرنے کے لیے کریں، چاہے وہ قلم ہو، زبان سے ہو، یا تلوار سے، یا ہاتھ اور پاؤں کی محنت سے دوڑ دھوپ ہو، وہ ملک کے دفاع کے لیے کی جائیں۔ اور اس جد و جہد میں شریک لوگوں کے مصارف سفر، ان کی سواری، آلات اور اسلحہ اور سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد علم دین حاصل کرنے والے وہ حاجت مند طلبہ بھی ہیں جو کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اس سے مراد زائرین حرم بھی ہیں جن کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو اور وہ مالی تعاون کے محتاج ہو گئے ہوں۔ تو گویا فی سبیل اللہ کی یہ مد خاصی وسیع ہے، اور بعض علماء کے نزدیک دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی جانے والی ہر کوشش اور جد و جہد میں اس مد سے رقم جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ آٹھویں اور آخری مد ابن السبیل یعنی مسافر کی ہے۔ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہیں جو خواہ اپنے گھر کے اندر خوشحال اور دولت مند ہی کیوں نہ ہوں، لیکن حالت سفر میں جب وہ نکلے تو ان کی ضرورت، وہ محتاج ہو گئے مالی مدد کے، تو ان کی مدد بھی زکوٰۃ کی مد میں سے کی جا سکتی ہے۔ تو گویا اس حوالے سے کہ یہ آٹھ مدات میں سے کوئی بھی مد جو کوئی شخص اس میں فعال کرتا ہو تو اس کو زکوٰۃ میں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ دور جدید میں اس حوالے سے فیصلہ کرنا کہ کون کون سی مزید افراد جو ہیں وہ شامل ہوں گے ان مدات کی روشنی میں، تو یہ فیصلہ علماء امت اپنے اجماع کے ذریعے یا اسلامی ریاست کی مجلس شورا اس بات کے بارے میں دیکھ سکتی ہے کہ فی سبیل اللہ کی مد میں مزید کون کون سی چیزیں آتی ہیں یا دیگر حوالوں سے۔ تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی ان آٹھ مدات کے علاوہ کہیں اور نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی شخص یا کوئی ریاست یا کوئی ادارہ اس بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ان آٹھ مدات کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظام زکوٰۃ کی معاشی اور معاشرتی اہمیت کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بندوں کے حقوق کے ضمن میں ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ بھی وجود میں آتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے سے محبت اور معوت کرنے والے ہوں۔ اب ہم معاشی اور معاشرتی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ کہ ہم موجودہ دور کے یا کے نظام سرمایہ داری کا جب جائزہ لیتے ہیں تو نظام سرمایہ داری کا لازمی نتیجہ دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز ہے، اور چونکہ نظام سرمایہ داری میں دولت کمانے کے اوپر بھی کوئی حد یا پابندی نہیں ہے، اور اس وجہ سے معاشرہ دو قسم کے طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک طبقہ ہے عمراء یعنی ہیوز، اور دوسرا طبقہ ہے محرومین یعنی ہیو ناٹس۔ تو نظام سرمایہ داری کا لازمی نتیجہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم کی صورت میں نکلتا ہے، جس کے نتیجے میں آپس میں نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرہ ایک کوئی اچھی صورت جو ہے ہمارے سامنے نہیں آتی، آپس میں نفرتیں، اور اس کی وجہ سے پھر جرائم بڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں گردش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے عمراء کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ گویا دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ آئے ہیں ارشاد باری تعالیٰ کے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا یوم یحما علیہ فی نار جہنم، قیامت کے روز اس کو جہنم کی آگ میں اس سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال و دولت، وہ سونا چاندی، وہ کنز جو تم کنز بنا کے رکھتے تھے۔ تو گویا یہ سخت حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی روشنی میں نظام زکوٰۃ کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ دولت عمراء سے کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی غربا کی طرف جاتی ہے، اور پھر جب غربا اس کو خرچ کرتے ہیں تو پھر عمرہ کی طرف، تو گویا پورے معاشرے کے اندر دولت کی گردش کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں رہتی، اور یہ چیز معاشرے کو ایک محبت بھرا معاشرہ بنانے میں معاون جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ غریب اور امیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، امیر اس طرح سے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس مدد کے نتیجے میں غربا کے دلوں میں امیروں کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا ایک خوبصورت اور پرامن معاشرہ اور جرائم سے پاک معاشرہ اس کے نتیجے کے اندر وجود میں آتا ہے۔ اسی ضمن میں دوسرا فائدہ جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں امیر اور غریب کے درمیان پائی جانے والی خلیج کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، غریبوں کا معیار زندگی بہتر ہونے لگتا ہے، اور آپس کی باہمی نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی راہ جو ہے ہموار ہوتی ہے۔ آج مختلف معاشروں میں فسکل پالیسی اور مالیاتی پالیسی کے حوالے سے سوچا جاتا ہے کہ ہم دولت کی تقسیم کو کس طرح سے منصفانہ بنا سکتے ہیں، تو اسلام نے اس ضمن میں زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے اس منصفانہ تقسیم دولت کا ایک پورا نظام جو ہے انسان کو دے رکھا ہے۔ اسی طرح سے بے روزگاری آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مختلف معاشروں کو درپیش ہے، اور اس کے نتیجے میں بے روزگاروں کی ایک فوج ظفر موج پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے یا جرائم میں شریک ہو جاتی ہے۔ تو بے روزگاری کا علاج کرنا ہر معیشت کی فرائض میں سے ایک فرض بنتا ہے، لیکن اسلام کا نظام زکوٰۃ اس ضمن میں ایک بہت بڑا ایسا ٹول ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام نے صرف لوگوں کی خالی خلی مدد کرنے کا حکم نہیں دیا کہ وہ تھوڑی سی رقم جو ہے کہ 150,000-2,000 روپے کسی کو دے دیے جائیں، بلکہ کسی شخص کو اگر وہ کاروبار کرنے کے قابل ہے اتنا دے دیا جائے کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر سکے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، مثلا کوئی درزی یا بڑھائی یا دھوبی یا قصاب یا کوئی اور کاریگر یا کوئی اور ایسا فرد کہ جس کے پاس اپنے کام کے حوالے سے نو ہاؤ تو موجود ہے، مہارت تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر سکتا. اگر زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو وہ آلات خرید کے دے دیے جائیں, ان کو وہ چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہیں وہ لے کر دے دی جائیں, وہ اس کے ذریعے اپنا کاروبار جو ہے وہ اس کو چلا سکیں, تو یقیناً اس کے نتیجے میں نہ صرف بےروزگاری ختم ہوگی بلکہ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو سکیں گے اور ملکی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں معاشی ترقی کی منزل بھی درقریب آ سکتی ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کا نظام ایک کفالت عامہ کا نظام ہے, اور زکوٰۃ کا نظام غرباء, مساکین اور حاجت مند افراد کو معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے. سید ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سنہری حروف میں لکھا جانے کے قابل ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے, یعنی زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے. یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے, یہ ان کا پراویڈنٹ فنڈ ہے, یہ ان کے بیکاروں کا سرمایہ اعانت ہے, یہ ان کے معذوروں, بیماروں, یتیموں, بیواؤں, بے روزگاروں کا ذریعہ معاش ہے, اور یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ مسلم معاشرے میں کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے. تو گویا جس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام ہوگا وہاں پہ یہ سارے افراد, خواہ وہ معذور یا بیمار ہوں, یتیم یا بیوائیں ہوں, بے روزگار افراد ہوں, ان کے لیے اللہ پاک نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ کوئی شخص اس کی وجہ سے پریشان حال نہیں رہے گا اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں گے. اسی طرح سے آج کے جدید دور میں غربت ایک ایسا معاملہ ہے جو تقریباً ہر معیشت کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور نظام سرمایہ داری کی وجہ سے آج دنیا بھر میں غربت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لاکھوں اور کروڑوں انسان ایسے حاجت مند اور غریب ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ کارخانے دار اور وہ سرمایہ دار موجود ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہاں وہ کہاں خرچ کریں. اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ زمین کی پیداوار کو دیکھیں یا کارخانوں کی مصنوعات کو دیکھیں کہ ان کے انبار لگے ہوئے ہیں, لیکن غریب لوگ چونکہ ان کو خرید نہیں سکتے اور سرمایہ دار اپنے مال کی قیمت کو ایک خاص حد تک برقرار رکھنے کے لیے اس مال کو سمندروں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں, جلا کے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں غربت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے اور غریب کی مدد نہیں ہوتی. لیکن اس کے مقابلے میں جب اسلام کا نظام زکوٰۃ نافذ کیا گیا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ, دنیا میں یہ دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں زکوٰۃ دینے والے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو ان کے ایک حاکم نے لکھا کہ ہمارے پاس اس وقت زکوٰۃ کی مد میں رقوم پڑی ہوئی ہیں, یہاں لینے والا کوئی نہیں ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ تمہارے علاقے میں جتنے کنوارے لوگ موجود ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں اور مال نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے, تو ان کی شادیاں کروا دو. بعد میں انہوں نے گورنر نے لکھا کہ ہم نے تمام ایسے ضرورت مندوں کی شادیاں کروا دیں لیکن مال ابھی بھی بچا ہوا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے علاقے میں وہ غیر مسلم جو زمین کی آباد کاری کرنا چاہتے ہیں لیکن سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے آباد کاری نہیں کر پاتے, ان کی زمینوں کی آباد کاری کے اوپر اس پیسے کو لگا دو, کیونکہ زکوٰۃ غیر مسلم کو تو نہیں دی جا سکتی, لیکن اس کی زمین کی آباد کاری کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو گویا یہ دنیا, آسمان دنیا نے یہ کیفیت دیکھی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن لینے والے جو ہیں وہ موجود نہیں رہے تھے, اور آج بھی اس نظام کو قائم کیا جائے تو وہ دن ہم دیکھ سکتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ضمن میں فرمایا کہ اسلام وہ دین ہے جس میں غرباء عمراء پر ٹیکس عائد کرتے ہیں, یہ کوئی بھیک اور خیرات نہیں ہے بلکہ غرباء اور مساکین اور محرومین کا قانونی حق ہے جو عمراء کے ذمہ عائد ہے, اور جب تک عمراء اس حق کو ادا نہ کریں گے وہ خدا اور رسول اور تمام غرباء اور مساکین کے مجرم اور مقروض جو ہیں وہ قرار پائیں گے. زکوٰۃ کے نظام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ دولت جو لوگ دفینوں کی صورت میں رکھتے تھے اور اس کے اوپر کوئی وہ رقوم یا وہ مال کسی گردش کے اندر نہیں آتے تھے, اسلام نے اس کا سدباب یہ کیا کہ جو لوگ دفینے کی صورت میں مال کو رکھیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ اور زیادہ شرح سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اہتمام کر دیا کہ وہ دولت بجائے دفن کرنے کے اور ارتکاز کر کے رکھنے کے وہ معاشرے کے اندر گردش کے اندر آئے اور لوگ جو ہیں اس کے ذریعے کاروبار کریں شرکت اور مزاربت کی بنیاد پہ یا ذاتی کاروبار کی صورت میں. یہ چیز معیشت کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, غربت ختم ہوتی ہے, اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ہدایت فرمائی کہ اگر مال پڑا رہے گا تو اس کے نتیجے میں دولت جو ہے وہ گردش میں نہیں آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا, آگاہ ہو جاؤ, تم میں سے جو کوئی کسی یتیم کا ولی ہو اور اس کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اس سے تجارت کرے اور اس دولت کو یوں ہی نہ ڈال رکھے, ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اسے ختم کر ڈالے. گویا جو مال پڑا ہوا ہے اسے گردش کے اندر آنا چاہیے, اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مال پورے معاشرے کے اندر گردش کرتا رہے تو اس کے نتیجے میں یقیناً نہ صرف اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری ختم ہوگی, روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے, اس کے نتیجے میں غریبوں کی بھی مدد ہوگی, اور نتیجتاً پوری معیشت جو ہے وہ پھیلاؤ کی طرف جو ہے بڑھے گی, اور پوری معیشت جو ہے اس میں گروتھ کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا. اسی طرح سے ارتکاز دولت کے خاتمے کی ضمن میں سید ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام اس کے بالکل خلاف یہ حکم دیتا ہے کہ روپیہ اول تو روک کر نہ رکھا جائے, اگر رک گیا ہو تو تالاب میں سے زکوٰۃ کی نہریں نکال دی جائیں تاکہ جو کھیت سوکھے ہوئے ہیں ان کو پانی پہنچے اور گرد و پیش کی ساری زمین شاد و آباد ہو جائے. گویا اس کے نتیجے میں وہ پیسہ جو کہ چھپا کے رکھا ہوا ہے اور غربا کی طرف اس کا بہاؤ نہیں ہے اور عمرہ کی تجوریوں کے اندر بند ہے, وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ گردش کے اندر آتا ہے اور اس کے نتیجے میں سب لوگ جو ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے زر کی محبت اور دولت پرستی کے مضموم رجحان کی بیخ کنی ہوتی ہے, کمزور اور محتاجوں کی امداد کا ذریعہ بنتی ہے, اور معاشرے کے افراد باہمی ہمدردی اور قربانی اور اثار اس قسم کے اوصاف جو ہیں لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں, اور روحانی اور مادی پاکیزگی انسان کو حاصل ہوتی ہے. گویا زکوٰۃ کا نظام وہ نظام ہے جو نہ صرف افراد کی بالیدگی کا ذریعہ بنتا ہے, ان کے نفوس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی معاشرتی اور معاشی خرابیوں کو دور کر کر معاشرے کو ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان ثمرات سے ہمیں مستفیض فرمائے جو ثمرات اس نظام کے اندر موجود ہیں اور ماضی میں آسمان دنیا نے جن کا مشاہدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.